السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور واشنگٹن اسٹوڈیو میں دن کے 2 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی شہ سرخیوں سے۔ پاکستان،
امریکی سینٹ کے وفد کا دورہ ایک دوسرے کے موقف کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوگا، تجزیہ کاروں کی رائے۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیل کچھ دیر بعد۔
چترال میں سیلاب اور بارشوں سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری، ہیلی کاپٹروں کی مدد سے امدادی سامان کی ترسیل۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، عراق کے دارالحکومت بغداد میں اتوار کی صبح ہونے والے بم دھماکوں میں ہلاکتوں کی تعداد 151 تک پہنچ گئی ہے۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ سعودی عرب میں دھماکوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ سعودی عرب سے صحافی جہانزیب خان ہیں، آئیے انہی سے تازہ ترین صورتحال کے بارے میں معلوم کرتے ہیں۔ جہانزیب خان صاحب، آپ کے پاس اس سلسلے میں کیا معلومات ہیں؟
جی، میں ابھی سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں موجود ہوں، اور یہاں پہ ابھی نماز مغرب کی تھوڑی دیر بعد، تقریباً ایک گھنٹے بعد کوئی ایک بلاسٹ کی آواز سنیں گے، اس کے بعد دھواں کے بادل جو ہے وہ مسجد نبوی کے اوپر دکھائی دیے، بہت دور سے دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے اس کی ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی اور کہا کہ مسجد مدینہ منورہ کے گھر پہ ماتا ہوا ہے، لیکن ایسی کوئی خبر سعودی جو آفیشلز ہیں اس کی تردید کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مسجد نبوی کے ارد گرد کوئی ایسا تقریبی کاروائی نہیں ہوئی۔ وہ ایک گاڑی میں پری پلان مشق کی گئی ہے، ٹریننگ کے لیے ایکسرسائز کی گئی ہے، اور وہ کوئی دھماکہ تقریبی کاروائی نہیں تھی۔ یہ اس کے علاوہ مدینہ سعودی عرب کے شہر آج صبح جدہ میں الصبح فجر کی نماز کے فوری بعد جدہ کنسلیٹ کے پاس سے ایک دھماکہ ہوا ہے جو خودکش دھماکہ تھا، اور سعودی افیشل نے اس بات کو خود بتایا کہ یہ خودکش دھماکہ تھا۔ اس کے بعد نماز مغرب کے ساتھ ہی مدینہ تمام جو سعودی عرب کا ایک شہر ہے، وہاں پہ 2 خودکش دھماکے مسجد کی پارکنگ میں ہوئے ہیں، جس کی تصدیق کی گئی ہے سعودی افیشل کی طرف سے۔ جی،
بہت شکریہ جہانزیب خان صاحب۔ یہ تھے سعودی عرب سے صحافی جہانزیب خان صاحب، جنہوں نے ہمیں تازہ ترین معلومات فراہم کی ہیں۔ امریکی سینٹ کے 4 رکنی وفد نے اپنا پاکستان کا دورہ مکمل کر لیا ہے۔ مبصرین کا خیال ہے کہ یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے حوالے سے بے حد اہم تھا، اور امریکی وفد کو پاکستان میں جاری دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کے بارے میں جو آگاہی ہوئی ہے، اس سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں مثبت پیش رفت کی توقع کی جا سکتی ہے۔ تجزیہ کاروں کی آرا پر مشتمل اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
امریکی سینٹ کے 4 رکنی وفد کے حالیہ دورہ پاکستان کو دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری کے لیے اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس دورے سے دونوں ملکوں کو مختلف باہمی معاملات کے بارے میں ایک دوسرے کے موقف کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ امریکی سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے سربراہ سینیٹر جان مکین کی سربراہی میں وفد نے ہفتے کی شب پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے ملاقات کی تھی، جبکہ اتوار کو نہ صرف وہ پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان گئے بلکہ وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز سے بھی تفصیلی ملاقات کی۔ ماضی قریب تک ملکی اور غیر ملکی جنگجوؤں کے گڑھ سمجھے جانے والے علاقے شمالی وزیرستان کے دورے کے بعد سینیٹر مکین نے دہشت گردی کے خلاف پاکستانی فورسز کو ملنے والی کامیابی کو سراہا۔ جان مکین نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا کہ جنرل راحیل شریف کے ساتھ ان کے وفد کی ملاقات اچھی رہی، جس میں علاقائی سلامتی کے چیلنجوں پر بات ہوئی۔ پاکستان نے جون 2014 میں شمالی وزیرستان میں آپریشن ضرب عزم شروع کیا تھا، اور اس قبائلی علاقے میں اب دہشت گردوں کے ٹھکانوں کا صفایا کر دیا گیا ہے۔ تجزیہ کار ظفر جسپال نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس دورے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ امریکہ اب بھی پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔
دیکھیں، اس دورے کی اہمیت اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ ایک ایسے موقع پہ آیا ہوا جس وقت بالکل ایسا نظر آ رہا تھا کہ دونوں سائڈز کے ریلیشن شپ بالکل ہی لوئسٹ ایپ پہ جا رہے ہیں کنٹینیوسلی۔ اس دورے سے ایک چیز تو یہ ویزیبل ہو جائے گی، ایک چیز ریلائز ہوگی کہ امریکنز جو ہیں وہ پاکستان کو ابھی بھی کنسیڈر کرتے ہیں اپنے اسٹریٹجک کیلکولیشن میں۔
پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے امریکی وفد سے ملاقات کے بعد سرکاری ٹی وی سے گفتگو میں کہا کہ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات پر بھی تفصیلی بات چیت کی گئی۔
تمام نے جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہیں اس کی اہمیت پہ زور دیا، اور کہا کہ یہ آپ مت سمجھے کہ ہمارے ہندوستان سے جس وقت ایگریمنٹ ہو رہے ہیں یا کوئی تعاون ہو رہا ہے اس کا اثر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پہ پڑے گا، پاکستان کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔
سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ امریکی وفد سے ملاقات میں افغانستان کی موجودہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
انہوں نے اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ افغانستان کا امن جو ہے وہ اس خطے کے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ میں نے بھی ان کو یہ ایمفیسائز کیا کہ پاکستان افغانستان کے تعلقات بہتر ہونے چاہئیں، کیونکہ اس کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور دوسرا ہم بڑی خلوص کے ساتھ جو افغانستان میں امن کا عمل ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور اس کی اپریسیشن بھی بہت ضروری ہے، اور اسی لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اپنی طرف سے، اور تمام جو کوآرڈینیٹر گروپ ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں۔
امریکی سینٹ کے وفد نے ایک ایسے وقت پاکستان کا دورہ کیا جب دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں کچھ تناؤ ہے۔ امریکہ میں کچھ حلقوں کا خیال ہے کہ پاکستان نے افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے اور انہیں تشدد سے باز رکھنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال نہیں کیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان نے مئی میں صوبے بلوچستان میں ایک امریکی ڈرون حملے میں طالبان کے امیر ملا منصور کی ہلاکت پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس سے دو طرفہ تعلقات کو دھچکا لگا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی کانگریس کی طرف سے پاکستان کو 8 F-16 لڑاکا طیاروں کی فروخت کے لیے فراہم کی جانے والی مالی اعانت روکے جانے کے اثرات بھی دو طرفہ تعلقات پر پڑے ہیں۔ تاہم تجزیہ کاروں کا موقف ہے کہ بہت سے معاملات پر مختلف نقطۂ نظر ہونے کے باوجود امریکی وفد کا دورہ اس بات کی گمازی کرتا ہے کہ دونوں ہی ملک ایک دوسرے سے تعاون کے خواہاں ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کی دو بڑی جماعتوں کے سینیٹروں کے ایک وفد نے کابل میں اخباری نمائندوں سے گفتگو میں افغانستان اور امریکہ کے درمیان سیکیورٹی کے امور اور دو طرفہ تعلقات پر بات کی۔ وائس آف امریکہ افغان سروس کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
وفد میں شامل امریکی سینیٹر جان میکین، سینیٹ کی عام سروسز کمیٹی کے چیئرمین، جنوبی کیرولائنا کے ریپبلکن سینیٹر لینسی گراہم، انڈیانا کے ڈیموکریٹ سینیٹر جو ڈینلی اور نیبراسکا کے ریپبلکن سینیٹر بین ساس شامل ہیں۔ جان میکین کی سربراہی میں سینیٹروں کے وفد نے افغان عہدیداروں سے ملاقات کے دوران کہا کہ انہوں نے پاکستانی حکام سے کہا ہے کہ وہ حقانی نیٹ ورک سمیت تمام دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائی کرے۔ امریکی وفد نے کابل میں اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ 9,800 امریکی فوجیں افغانستان میں مزید عرصے کے لیے تعینات رہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر امریکی صدر افغانستان میں تعینات امریکی فوجوں کی تعداد کم کرتے ہیں تو افغانستان سیکیورٹی مسائل سے دوچار ہو سکتا ہے۔ جان میکین کے الفاظ ہیں،
But we believe strongly that we need 9,800 here and further reductions would then cause a replay.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس بات پر پختہ یقین ہے کہ 9,800 فوجوں کی تعداد کم نہیں کی جائے گی، اور اگر کمی کی جاتی ہے تو افغانستان بھی عراق جیسے حالات سے دوچار ہو سکتا ہے۔ وفد کا کہنا تھا کہ وہ صدر اوباما کا افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلا کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کی بنیاد افغانستان میں امن کی صورتحال ہونی چاہیے۔ وفد میں شامل سینیٹر لینسی گراہم نے بھی افغانستان میں امریکی فوجوں میں کمی کی مخالفت کی اور کہا کہ اس سے افغانستان میں بد امنی پھیل سکتی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر صدر اوباما 9,800 فوجوں کی مزید تعیناتی کا حکم دیتے ہیں تو وہ اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔
The Afghan government welcomes a continued presence if the president of the United States decides 98.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر صدر باراک اوباما 9,800 فوجوں کی مزید تعیناتی کا حکم دیتے ہیں تو وہ اس کا خیر مقدم کریں گے۔ وہ یہ امید رکھتے ہیں کہ صدر فوجوں کی اس تعداد کو افغانستان میں رہنے دیں گے۔ افغانستان میں جتنے بھی امریکی جنرل رہے ہیں انہوں نے بھی یہی تجویز دی ہے کہ فوجوں کے انخلا کا فیصلہ وہاں کے زمینی حقائق کو مد نظر رکھ کر کیا جائے۔ گروپ میں شامل امریکی ریاست انڈیانا میں ڈیموکریٹ پارٹی کے سینیٹر جو ڈنلی نے بھی امریکی افواج کے انخلا کی مخالفت کی۔ ان سینیٹروں کا کہنا تھا کہ افغان فوجوں کی ٹریننگ کے بعد یہ انتہا پسندوں کے خلاف زیادہ صلاحیت کے حامل ہوئی ہیں۔ گروپ کا کہنا تھا کہ وہ 4 جولائی یعنی امریکہ کی آزادی کے دن کو افغانستان میں امریکی فوجوں کے ساتھ منائیں گے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اسی موضوع پر پروگرام جہاں رنگ میں ہمارے ساتھی شہناز نفیس کی تجزیہ کاروں کے ساتھ گفتگو کے چند اقتباسات پیش کیے جاتے ہیں۔
تو اس وقت جو افغانستان کے اوپر زیادہ بات چیت ہوئی ہوگی پاکستان کی طرف سے، وہ بارڈر مینجمنٹ بھی ایک ہوگا کہ یہاں سے ہمارے اوپر الزامات لگتے ہیں کہ لوگ یہاں سے جاتے ہیں اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان سے لوگ ادھر آتے ہیں اور یہاں پر دہشت گردی میں ملوث ہوتے ہیں. تو امریکہ کو اس کے اوپر کوئی خاص اعتراض نہیں ہوگا اور وہ میرے خیال میں افغانستان میں جب یہ جائیں گے تو وہاں پر جب بات چیت کریں گے تو وہ بھی اسی موضوع کے اوپر ہوگی. لیکن اس کے اوپر بات چیت ضرور ہوئی ہوگی کہ جو افغانس کے لیے اس وقت مشکلات ہیں اس میں کسی طریقے سے نرمی کی جائے, کیونکہ اس کا ایک گہرا اثر ہے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات پہ, اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہتری کی طرف جائیں اور کشیدہ نہ رہیں, کیونکہ جتنے یہ کشیدہ رہیں گے جتنے یہ خراب رہیں گے اتنا وہاں پر جو امن کے لیے امریکہ کوشش کر رہا ہے اس میں اتنی مشکلات ہوں گی.
اگر آج آپ دیکھ لیں تو افغانستان کی جو امنیت شورا کا جو رئیس ہے انیپ اتمر نے آج بھی کہا ہوا ہے کہ وارسا میں وہ کچھ اس طرح کی ثبوت پیش کر رہا ہے پاکستان کے خلاف کہ وہ دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہے اور وہ دہشت گردی کی سپورٹ میں ملوث ہے. تو میری اطلاعات کے مطابق افغان حکام نے اب بہت سارے ثبوت اکٹھی کی ہوئی ہیں طالبان لیڈرشپ کی کہ وہ پاکستان میں ہیں, پاکستان سے آ رہے ہیں اور پاکستان میں حملے پلان کر کے وہ افغانستان میں حملے کر رہے ہیں, اور اس کی اب میرے خیال سے پاکستان کو بھی چھپانے کی زیادہ شاید وہ نہ ہو موقع نہ مل جائے, کیونکہ آج کل بہت سارے کچھ ان کے ہاتھ میں پڑ چکے ہیں. تو یہی وجہ ہے اگر بات ہوگی تو اس اینگل پہ ہوگی تاکہ افغانستان میں صلح اور پیس سے اس پہ دوبارہ سے بات شروع ہو جائے یا دوبارہ سے کوئی اعتماد کا جو فضا ہے وہ فعال ہو جائے. میرے خیال سے اسی کے ساتھ ساتھ بارڈر مینجمنٹ کا بھی ایک نقطہ ہوگا. باقی ادروائز اگر ہم دیکھ لیں تو بارڈر مینجمنٹ کا فیصلہ کرزئی کی گورنمنٹ میں ہوا تھا, یہاں بریٹانیہ میں ہوا تھا, اور اس پہ افغان حکومت کا کوئی اعتراض نہیں, کیونکہ ہزاروں میں چیک پوسٹ بن گئی ہیں, ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ پاکستانی فوجی موجود ہے ڈیورنٹ پہ. لیکن اس کے علاوہ جو زیرو نقطہ ہے اس پہ افغان گورنمنٹ کا اعتراض ہی وہاں پہ نہیں چھوڑتے ہو چاہے کوئی بھی کہے, کیونکہ یہ عوام کا مسئلہ ہے.
اوکے, بے حد شکریہ امیر ویس افغان صاحب. یہ 30 سیکنڈ میں بتائیے گا اس وقت پاکستان کا موقف بھی آپ نے سنا, بریگیڈیئر صاحب کی زبانی میر ویس افغان صاحب کو بھی سنا, اس طرح بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے خاص طور پر پاک افغان بارڈر کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان افغانستان کے بیچ میں ایک طرح سے سینڈوچ ہو چکا ہے, یہ بیلنس رکھنا امریکہ کے لیے کتنا آسان ہوگا؟
جی, امریکہ کے لیے بیلنس رکھنا بہت امپورٹنٹ اور بہت ضروری اور اہم ہے, اور وہ اس کو ہر صورت برقرار رکھے گا. لیکن اس وقت پاکستان کی جو شنوائی ہے وہ امریکہ کے لیے تھوڑی سی مشکل ہے, جیسے جس کا ذکر آپ نے بھی فرمایا کہ جو ایسے حالات ہوئے ہیں یا ایسے سیکوینسز ہوئے ہیں جس میں پاکستان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ چیلنج ہوتی ہے. لیکن پاکستان کی جو ریسنٹ جو انہوں نے ایڈوانسمنٹس کی ہیں ضرب حسب میں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان نے سجیشنز دیے ہیں وہ بہت سنسیئر ہیں, اور ان کے لیے امریکہ میں اس کی امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ میں اس کی حمایت موجود ہے. اور جیسا جو کچھ پاکستان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے وہ افغانستان کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ادھر جو حملے ہوتے ہیں ادھر پلان ہوتے ہیں, تو یہ بیلنس جو ہے ہونا ضروری ہے. اور اس میں جو سب سے بڑی ہم نے دیکھتے ہیں انڈیکیشن پاکستان کے نظریے کی وہ یہ ہے کہ جو کہ پاکستان افغانستان چائنا اور امریکہ کا جو چار رکنی ڈیلیگیشن یا جو گروپ بنا ہے اس چیز کو ریزالو کرنے کے لیے, اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ پاکستان کی جو آرگیومنٹ ہے اس کو تسلیم کیا جا رہا ہے.
عراق کے دارالحکومت بغداد میں اتوار کی صبح ہونے والے دو بم دھماکوں میں ہلاکتوں کی تعداد 151 تک پہنچ گئی ہے, اور حکومت نے ملک میں 3 روزہ قومی سوگ کا اعلان کیا ہے. داعش نے حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے اور کہا ہے کہ اس کا ہدف شیعہ افراد تھے. ان بم دھماکوں میں کم از کم 200 افراد زخمی بھی ہوئے, زخمیوں سے بعض کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے جس سے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. مزید تفصیل کے ساتھ بہجت جلانی.
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل پان کی مون نے کہا ہے کہ انہیں انسانی زندگی کی اس ارزانی پر انتہائی دکھ ہے جس کا مظاہرہ عراق کے دارالحکومت بغداد میں اتوار کے روز کیے گئے حملوں کے ذمہ داروں نے کیا. ان حملوں میں کم سے کم 124 افراد ہلاک اور 186 زخمی ہو گئے. بغداد کے کرادہ علاقے کے ایک مصروف خرید و فروخت مرکز میں نصف شب کے بعد خود کش ٹرک بم دھماکہ ہوا اور بڑی تعداد میں اموات ہوئیں. اس سال بغداد میں ہونے والا یہ مہلک ترین حملہ ہے, اور یہ ایک ایسے وقت پر کیا گیا جب لوگ روزے کے بعد باہر نکلے تھے.
فتلة الشباب هاي أصدقائنا وهن وهاي المحلات إحنا يعني عندنا علاقات وياهم مثل
ترادا علاقے سے ایک رہائشی ایمن الخزراجی کا کہنا ہے کہ خاندانوں کو اپنے عزیزوں سے محروم کرنے کی وجہ کیا ہے. یہ نوجوان جو مارے گئے میرے دوست تھے, ہم روزانہ ان دکانوں پر جاتے ہیں, یہ ہمارے گھروں سے قریب ہے, آخر یہ سب کیا معاملہ ہے؟ داعش نے اس ٹرک بم دھماکے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے شیعہ برادری کے افراد کو نشانہ بنایا. بغداد میں اتوار کے روز کیا گیا یہ حملہ ایک ایسے وقت پر ہوا جب چند روز قبل عراقی افواج نے داعش کے عسکریت پسندوں کو فلوجہ سے نکال دیا تھا. یہ شہر بغداد کے مغرب میں صرف 50 کلومیٹر کی مسافت پر ہے. یہ عسکریت پسند 2 سال پہلے شمالی اور مغربی عراق کے بڑے حصوں پر قابض ہو گئے تھے. زمینی عراقی افواج اور امریکہ کی قیادت میں اتحاد کے فضائی حملوں کی مدد سے ان علاقوں کو دوبارہ حاصل کیا گیا, جس میں گزشتہ ماہ فلوجہ شہر کو بھی واپس لیا گیا, لیکن داعش ابھی بھی موصل جیسے بڑے شہروں پر قابض ہے. بیچر جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
6 برس بعد گزشتہ ہفتے ترک اسرائیلی تعلقات معمول پر آنے کے بعد ترکی کا ایک بحری جہاز غزہ کے لیے امدادی سامان لے کر اسرائیل پہنچ گیا. دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں سن 2010 میں اس وقت کشیدگی آ گئی تھی جب اسرائیل نے فلسطین کے بحری علاقے کی ناکہ بندی کر رکھی تھی, اور اس ناکہ بندی کو توڑنے کی کوشش کرنے والے ایک امدادی بحری جہاز پر سوار 9 ترکوں کو اسرائیل نے ہلاک کر دیا تھا. اسی دوران گزشتہ ہفتے اسرائیل نے مغربی کنارے کے شہر الخلیل کی ناکہ بندی کر دی تھی تاکہ اسرائیلیوں پر حملوں کو روکا جا سکے. وائس آف امریکہ کی لتیشا ہوک کی رپورٹ, مدثرہ منظر کی زبانی.
لیڈی لیلا نامی اس بحری جہاز پر 10,000 ٹن سے زیادہ خوراک, کھلونے اور کپڑے اور دیگر اشیاء لدی ہوئی ہیں جو عید سے پہلے غزہ میں رہنے والوں کو پہنچائی جانی ہیں. اسرائیلی وزارت خارجہ کے نائب ترجمان اورین روزنبلاٹ کہتے ہیں,
This is an immediate implementation of the agreement between Israel and Turkey that was signed only 4 days ago. There is a special effort by the Israeli
یہ اسرائیل اور ترکی کے درمیان اس معاہدے پر فوری عمل درآمد ہے جس پر 4 روز پہلے ہی دستخط ہوئے ہیں. اس عمل کو تیز کرنے کے لیے اسرائیلی حکومت نے خصوصی کوشش کی ہے تاکہ کچھ اشیاء عید الفطر کے تہوار سے پہلے پیر کے روز غزہ پہنچ جائیں. اسی دوران اسرائیلی حکام نے مغربی کنارے میں ایک شہر کو مکمل طور پر بند کر دیا ہے, اور اسرائیلی علاقے میں اسرائیلیوں پر مہلک حملوں کے واقعات کی چھان بین کی جا رہی ہے. تازہ ترین واقعے میں جمعے کے روز ایک فلسطینی مسلح شخص نے کار میں سفر کرنے والے ایک اسرائیلی خاندان پر چھپ کر حملہ کیا, مرد کو ہلاک کر دیا اور اس کی بیوی اور بچے زخمی ہو گئے. ربی بینی کالمنسن یہودی سیمینری کے سربراہ ہیں. وہ کہتے ہیں,
If the government will not give its citizens a sense that it is protecting them, I am fearful that new people will rise up, unwise people.
اگر حکومت اپنے شہریوں کو یہ احساس نہیں دلائے گی کہ وہ ان کی حفاظت کر رہی ہے, تو مجھے خدشہ ہے کہ کچھ عاقبت نا اندیش لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور پرتشدد کاروائیاں کریں گے. کمزور اور خوفزدہ لوگ عقل کا دامن کھو بیٹھتے ہیں اور ہولناک قدم اٹھا لیتے ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو نے حکومت کے اقدامات کا خاکہ بیان کرتے ہوئے کہا,
We are in a protracted fight against terrorism. The struggle has ups and downs. We are using various
ہم دہشت گردی کے خلاف ایک طویل جنگ لڑ رہے ہیں. اس جدوجہد میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں. ہم بہت سے طریقے استعمال کر رہے ہیں, ان میں وہ جارحانہ اقدامات بھی شامل ہیں جو ماضی میں نہیں اٹھائے گئے. نتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل الخلیل کے پورے ضلع کو بند کر رہا ہے جہاں تقریباً 7 لاکھ لوگ آباد ہیں, اور ان بعض دیہات کے لوگوں کے کام کے اجازت نامے ختم کیے جا رہے ہیں جہاں سے حملہ آور آئے تھے, اور سڑکوں کی حفاظت کے لیے بڑے پیمانے پر فوجی یونٹ تعینات کیے جا رہے ہیں. جمعے کے روز اسرائیل نے غزہ میں یہ کہتے ہوئے 4 مقامات پر بمباری کی کہ یہ اسرائیل پر حملوں کو ترتیب دینے کے لیے حماس کے عسکریت پسندوں کے زیر استعمال تھے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ میں جون کے مہینے میں آنے والے شامی پناہ گزینوں کی تعداد مئی کے مقابلے میں دگنی ہو گئی ہے. ان پناہ گزینوں کے آنے سے اب یہ دکھائی دیتا ہے کہ صدر اوباما کی طرف سے رواں مالی سال کے اختتام سے پہلے امریکہ میں 10,000 شامی پناہ گزینوں کو آباد کرنے کے مقررہ ہدف کو پورا کرنا ممکن ہو سکے گا, جس کی میعاد 30 ستمبر کو ختم ہو رہی ہے. جب شامی پناہ گزینوں نے حفاظت کی تلاش میں سرحد پار کرنا شروع کیا, جیسے کہ بہت سے لبنان پہنچے, تو غزہ کی عوام نے ان کا خیر مقدم کیا. لیکن شام کی جنگ اب چھٹے سال سے میں ہے اور لبنان کی معیشت ڈول رہی ہے اور ان برادریوں کی میزبانی کا سخت امتحان ہے اور تقریباً 10 لاکھ پناہ گزین لبنان میں زندہ رہنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ نیٹو کا ایک اجلاس اس ہفتے بعد میں وارسا میں ہو رہا ہے، جس کے بعد مغربی ملکوں کا یہ اتحاد روس سے ملاقات کی کوشش کر رہا ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے پیر کے روز کہا کہ جمعے اور ہفتے کو ہونے والے سربراہ اجلاس کے فوراً بعد وہ چاہیں گے کہ نیٹو روس کونسل کی ملاقات ہو۔ وارسا میں ہونے والے اجلاس میں نیٹو کے 28 ارکان شریک ہوں گے۔ جنوبی کوریا شمالی کوریا کے ساتھ حقیقی سمندری سرحد کے نزدیک 80 مصنوعی چٹانیں تعمیر کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، جن کا مقصد غیر قانونی ماہی گیری کرنے والی چینی کشتیوں کو روکنا ہے۔ یونہاب خبر رساں ادارے کا کہنا ہے کہ انسانی ساختہ یہ چٹانیں بحر زرد میں تعمیر کی جائیں گی، جو شمال کی متنازع سرحدی حدود کے قریب ہیں۔ ان پر $70 لاکھ لاگت آئے گی۔ امریکہ میں پیر کو برطانیہ سے آزادی کی 240ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر امریکہ میں عام تعطیل ہے، جب ملک بھر میں عوام پریڈ اور آتش بازی کے مظاہروں میں شریک ہوں گے اور پکنک کا اہتمام کریں گے۔ اور امریکہ کی ریاست اوہایو میں ایک اماراتی بزنس مین کو داعش کا مشتبہ رکن سمجھ کر حراست میں لیے جانے کے بعد متحدہ عرب امارات کی حکومت نے مردوں پر زور دیا ہے کہ وہ بیرون ملک سفر کے دوران ملک کا قومی لباس، عبایا اور سر پوش نہ پہنے۔ خبر سا ادارے رائٹرز کے مطابق متحدہ عرب امارات کے ذرائع ابلاغ میں سامنے آنے والی خبروں کے مطابق اماراتی شخص کو گزشتہ ہفتے وسطی ریاست اوہایو کے شہر میں اس وقت حراست میں لے لیا گیا جب ایک مقامی ہوٹل میں ایک خاتون کلرک نے 911 نمبر پر فون کر کے مبینہ طور پر داعش سے وابستہ ایک شخص کی موجودگی کی اطلاع دی۔ خبریں ختم ہوئیں۔
لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ 4 جولائی 1776، ریاست ہائے متحدہ امریکہ کا نو آبادیاتی نظام سے آزادی کا دن، وہ دن جب ابتدائی طور پر 13 ریاستوں نے ایک ملک ایک قوم ہونے کا اعلان کیا۔ آج 4 جولائی 2016 کو دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں، جسے ایک ریاست کا درجہ بھی حاصل ہے، اور دیگر 50 ریاستوں میں ملک کا 240ویں یوم آزادی منایا جا رہا ہے۔ باقی ملکوں کی طرح امریکہ میں بھی یوم آزادی بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے، اور اس دن کی مناسبت سے فوجی پریڈز، چلتے پھرتے بینڈز اور آتش بازی کے مظاہرے روایت کا حصہ ہیں۔ دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں نیشنل مال پر کیپیٹل ہل یعنی پارلیمنٹ کے ساتھ مستطیل نماد طویل پارک ہے، جارج واشنگٹن مونومنٹ تک دونوں اطراف میں مختلف ثقافتوں کے نمائندہ سٹالز لگے ہوتے ہیں۔ امریکہ خود بھی کثیر النسل شہریوں کا ملک ہے، اس طرح مختلف ممالک کے مرغوب کھانوں کے سٹالز بھی خوشبوئیں بکھیر رہے ہوتے ہیں۔ مختلف بینڈز، میوزیکل گروپس 4 جولائی کو نیشنل مال پر پرفارم کرتے ہیں۔ اور رات 9 بجے شاندار آتش بازی۔ تاریخی حوالے بتاتے ہیں کہ 4 جولائی 1777 کو ملک کی پہلی سالگرہ کے موقع پر بندوق کی فائرنگ کے ذریعے برسٹل روڈ آئلینڈ میں جشن منایا گیا، اور آج کی آتش بازی انہیں 13 بندوقوں کی سلامی کی جدید شکل ہے۔ پہلے جشن آزادی پر تقاریر، پریڈز، دعائیہ تقاریب، میوزک، فوجوں کی سلامی اس دن کے اہتمام کا حصہ تھے، جبکہ پانیوں میں تیرتے جہازوں کو سرخ، سفید اور نیلی جھنڈیوں سے سجایا گیا تھا۔ یہی وہ رنگ ہیں جو امریکی پرچم کے رنگ ہیں، اور اس دن اکثر امریکی ایسے لباس زیب تن کیے ہوتے ہیں جو امریکہ کے قومی رنگوں یا قومی پرچم پر موجود علامات کے عکاس ہیں۔ دارالحکومت کی طرح ملک بھر میں خاص طور پر بڑے شہروں میں آتش بازی کے رنگا رنگ مظاہرے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ زیادہ تر آتش بازی باقاعدہ مقامی انتظامیہ کی نگرانی میں ہوتی ہے اور لڑکے بالے بھی محدود نوعیت کی آتش بازی آبادیوں کے اندر نہیں بلکہ کھلی جگہوں پر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس بار جب امریکہ کے اندر یوم آزادی منایا جا رہا ہے، صدر باراک اوباما کا اپنے آفس میں یہ آخری انڈیپینڈنس ڈے ہوگا۔ نیشنل مال کے نزدیک واقع عجائب گھر میوزیم، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، جو خبروں اور صحافت کے لیے وقف ہے، اس موقع پر ایک خاص نمائش کا اہتمام کر رہا ہے جس میں 1776 کی بریکنگ نیوز کے عنوان سے آزادی سے متعلق خبروں کی نمائش کی گئی ہے۔ 6 جولائی 1776 کی دی پینسلوینیا ایوننگ پوسٹ کی 19 کاپیاں نمائش کا حصہ ہیں، جن کی 6 سرخیاں آزادی کی نوید ہیں۔ 1776 میں ٹیلی ویژن، کمپیوٹرز یا ڈیجیٹل ڈیوائسز موجود نہیں تھیں۔ ایسے میں جب ملک کے شہری قومی تعطیل کے ساتھ یوم آزادی منا رہی ہیں، ملک کی سیکیورٹی کے ادارے چوکنا ہیں۔ ترکی میں استنبول ایئرپورٹ پر حملوں کے بعد خفیہ ادارے کے سربراہ جان برینن نے خبردار کیا تھا کہ داعش اس طرح کے حملے امریکہ کے اندر بھی کر سکتی ہے، تاہم قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کہنا ہے کہ کسی طرح کے خدشات واضح نہیں ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بہت سی وجوہات کی بنا پر ایچ آئی وی کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ یہ ایک سادہ ٹیسٹ ہے اور صرف 5 منٹ میں ٹیسٹ کا نتیجہ اخذ کر لیا جاتا ہے۔ ریگو کے مطابق یہ بہت ضروری ہے کیونکہ کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ اس کے ساتھی یا سابقہ ساتھی میں ایچ آئی وی ایڈس کے وائرس موجود تھے یا نہیں۔ ماریا اس بارے میں کہتی ہے،
For me, it's very important to do an HIV test because we take care of our family and friends.
میرے لیے ایچ آئی وی کا ٹیسٹ بہت ضروری ہے کیونکہ ہمیں اپنے خاندان کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنے دوستوں کا بھی، کیونکہ اگر آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ کہیں آپ کو اپنے محبوب سے یہ مرض لگا تو نہیں، اس لیے خاندان کی محبت کی خاطر ضروری ہے کہ میں اپنا ٹیسٹ کرواؤں۔ ایچ آئی وی ایڈس کا علاج ممکن ہو چکا ہے اور ساتھ ساتھ اس سے بچا بھی جا سکتا ہے۔ وہ لوگ جو ایچ آئی وی میں مبتلا ہے معمول کی زندگی گزار سکتے ہیں اور علاج کی وجہ سے وہ زیادہ مدت کے لیے زندہ بھی رہ سکتے ہیں۔ علاج کے ذریعے ایچ آئی وی سے بچایا جا سکتا ہے۔ سینٹر فار ڈیزیزز کنٹرول کے ڈائریکٹر ڈاکٹر توم کے مطابق، امریکہ کے زیادہ تر معاشرتی طبقات میں ایچ آئی وی کی کمی آئی ہے۔
We've seen huge decreases in heterosexual transmission, more than 2/3, 80% reductions generally. We've seen huge decreases in injection drug use.
ہمیں ہم جنس پرستوں میں ایچ آئی وی کے وائرس بہت کم دیکھنے کو ملا ہے، تقریباً 80% کمی کے ساتھ۔ عام طور پر ہم نے بہت کم دیکھا جو لوگ سرنج کے ذریعے منشیات کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ان مرد حضرات میں جو ایک دوسرے سے جنسی تعلقات رکھتے ہیں، ان میں ایچ آئی وی کی جراثیم زیادہ دیکھنے کو ملے ہیں۔ ہسپانوی اور افریقی امریکن کے وہ گروپس جو جنسی تعلقات رکھتے ہیں، ان کو زیادہ تر خطرہ درپیش ہو سکتا ہے۔
Women of childbearing age and young, black gay and bisexual men seem to be most at risk for HIV and for new cases of HIV infection. And then when we look at who progresses from HIV onto AIDS, again, blacks and Latinos are most at risk for that.
نوا اس بارے میں کہتی ہے، تولیدی صلاحیت رکھنے والی نوجوان خواتین اور ہم جنس پرست لاطینی اشخاص کے لیے ایچ آئی وی کا خطرہ نسبتاً زیادہ ہوتا ہے، اور ہم نے یہی چیز افریقی امریکن میں بھی دیکھی ہے۔ نوا نے اس بارے میں لوگوں کو سکھایا کہ کیسے ایچ آئی وی سے بچایا جا سکتا ہے اور ان لوگوں کی مدد کرنا جو کہ ایچ آئی وی کے مرض کا شکار ہے۔
The first thing we do is we acknowledge that there is stigma. If you go to the doctor to get your blood work for cholesterol, for high blood pressure.
پہلی چیز جو ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ ایک سیاہ دبا ہے اور اسے جان چھڑانی ہے۔ اگر آپ لوگ ڈاکٹر کے پاس بلڈ پریشر یا کولیسٹرول کے بارے میں جاتے ہیں تو کیوں نہ ایچ آئی وی کا ٹیسٹ بھی کروا لے۔ ہم سبھی کے سامنے یہ مقصد ہوتا ہے کہ ایچ آئی وی کے کم از کم 90% لوگوں کی نشاندہی کی جائے، اور 90% وہ لوگ جو ایچ آئی وی کا شکار تھے ان لوگوں نے علاج کیا اور آخر کار ان کے خون میں ایچ آئی وی کے وائرس کا زور ٹوٹ گیا۔ اگر یہ نظریہ درست ثابت ہو گیا تو پھر یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اس معتدی مرض کے خطرے سے 2030 تک قابو پا لیا جائے گا۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ چترال میں آنے والے سیلابی ریلے کے بعد امدادی کاروائیاں اب بھی جاری ہیں۔ علاقے میں آنے والے اس اچانک سیلابی ریلے سے کم از کم 29 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ 16 لاشیں نکالی جا چکی ہیں جبکہ بقیہ کی تلاش جاری ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چترال میں ہفتے کی شب ہونے والی شدید بارشوں کے بعد امدادی سرگرمیاں جاری ہیں، جبکہ بارش اور سیلابی ریلوں کے باعث لاپتہ ہونے والے افراد کی تلاش اب بھی جاری ہے۔ سویلین انتظامیہ کی مدد کے لیے فوج کے اہلکار بھی علاقے میں موجود ہیں، جبکہ ہیلی کاپٹروں کی مدد سے متاثرہ افراد تک پیر کو بھی امدادی سامان پہنچایا گیا۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے پی ڈی ایم اے کے ترجمان لطیف الرحمٰن نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اب بھی 13 افراد کی تلاش جاری ہے۔
اس حوالے سے بتاتا چلوں کہ پی ڈی ایم اے ضلعی انتظامیہ کے ساتھ جو افیکٹڈ ایریاز ہیں وہاں کی اسسمنٹ بھی ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ جہاں جہاں لوگوں کو ریلیف درکار ہے تو وہاں ریلیف بھی پرووائڈ کی جا رہی ہے۔ تو اب تک کی اطلاعات کے مطابق ارسون ایریاز میں 50 کے قریب مکانات کو نقصان پہنچا تھا، تو اس سلسلے میں پی ڈی ایم اے نے وہاں جو متاثرہ خاندان ہے ان کو ریلیف کی اشیاء جس میں ایک ماہ کا راشن بھی شامل ہے، خیمے، ٹینٹ وغیرہ اور کمبل یہ مہیا کر دیے ہیں، اور اس کے علاوہ چترال بھر کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔
لطیف الرحمان نے کہا کہ مصدقہ معلومات کے مطابق بارشوں اور سیلاب سے 29 افراد ہلاک ہوئے۔
کا جو فکر پی ڈی ایم اے کو موصول ہوئی ہے اس کے مطابق 29 افراد کی ڈیتھ ہوئی ہے اس میں، اور 13 پرسن اب تک لاپتہ ہیں اور اس کی تلاش کا سلسلہ جاری ہے۔ 16 بندوں کی لاشیں برآمد کی ہے اور اس میں 13 بندوں کی تلاش اب جاری ہے۔ ٹوٹل 29 افراد اس میں یہاں واقع ہوئے۔ سون ویلی کی اگر بات کی جائے تو وہ کافی دور دراز پہاڑی علاقہ ہے اور وہاں پیدل جانا پڑتا ہے اس کمیونیکیشن کے ذریعے نہیں، تو پی ڈی ایم اے نے جو وہاں کے متاثرہ خاندان کو ہیلی کے ذریعے یہ متاثرہ اشیاء جو پہنچائی۔ پی ڈی ایم اے نے ملکن ڈویژن میں جتنے بھی ہمارے اضلاع ہیں بشمول چترال، اس میں سوات، شانگلہ خصوصاً شامل ہے، اور اس کے علاوہ ہزارہ ڈویژن میں مانسیرا، بٹاگرام اور کوہستان کے ضلع انتظامیہ کو ہائی الرٹ پہ رکھا ہوا ہے اور کسی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ان کو ہدایت کی گئی۔
اس سے قبل سیلاب میں بہہ جانے والے افراد کی تعداد 40 تک بتائی گئی تھی۔ واضح رہے کہ چترال کے علاقے ارسون میں بارشوں کے باعث آنے والے سیلابی ریلے کی زد میں ایک مسجد بھی آئی تھی اور زیادہ تر بہہ جانے والے نمازی ہی تھے۔ پاکستان میں رواں ہفتے مونسون کی بارشوں کا آغاز ہوا اور حکام نے اس موسم کے دوران معمول سے 10 سے 20% زائد بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے NDMA نے بھی مونسون بارشوں کی وجہ سے ممکنہ سیلاب کا انتباہ جاری کرتے ہوئے متعلقہ اداروں کو چوکس رہنے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان کو 2010 سے غیر معمولی موسمیاتی تغیرات کا سامنا ہے، جس دوران غیر معمولی بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے بڑے پیمانے پر ملک کو نقصان بھی پہنچا۔ 2010 میں آنے والے ملکی تاریخ کے بدترین سیلاب کے باعث پاکستان کا لگ بھگ 20% رقبہ زیر آب آ گیا تھا۔ اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے شہر کراچی میں برف کے ایک کارخانے کی چھت گرنے سے 6 مزدور ہلاک ہو گئے ہیں۔ کراچی میں کارخانوں میں ایسے واقعات اکثر پیش آتے ہیں اور مزدوروں کی طرف سے صورتحال کو بہتر بنانے کے مطالبات کیے جاتے ہیں۔ کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ۔
پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور اقتصادی مرکز کراچی میں چھت گرنے سے 6 مزدور ہلاک ہو گئے۔ پیر کو کراچی کے علاقے نیو کراچی میں ہونے والے اس حادثے کی تفصیلات بتاتے ہوئے نیو کراچی انڈسٹریل ایریا کے پولیس اسٹیشن میں تعینات ASI منیر نے وائس آف امریکہ کو بتایا.
یہ ہے اپنا برف کارخانہ تھا, تو یہاں پر جو گیس ہوتی ہے نا, گیس سلینڈر جو جس سے برف جمتی ہے وہ پھٹ گیا اور چھت گر گئی تھی, اس لیے گرنے سے جو ہے یہ چھ بندے موقع پر ہلاک ہو گئے, زخمی کوئی نہیں ہوا. دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کس کا قصور ہے یا فاقیا جس سے جیسی ہو گئے, کیونکہ ابھی فوراً اس کا بھی تو نہیں پتا چلا, لیکن اس کے لیے تفتیش کر رہے ہیں کہ جیسی کوئی واقعہ ہوگا اس کی کاروائی اس کے مطابق کی جائے گی.
فلاحی ادارے ایدھی فاؤنڈیشن کی ایمبولینس سروس ملبے تلے دبے مزدوروں کو وہاں سے نکالنے کے لیے پہنچی. اس بارے میں ایدھی ایمبولینس انفارمیشن سینٹر سے ساجد نے وائس آف امریکہ کو بتایا.
یہ بوائلر جو برف کے کارخانے میں ہوتا ہے, یہ ہیوی ہوتا ہے, اس کے پھٹنے سے زیادہ نقصان ہوا, جس کی وجہ سے وہ چھت گر گئی تو ملبے تلے مزدور دب گئے تھے, جس میں سے چھ افراد ہلاک ہوئے. گوریوں کو تو عباسی ہاسپٹل لے کے گئے تھے, جس کے بعد ان کے ہوش آ گئے اور ان کو لے گئے. ہمارے پاس ان میں سے دو ڈیڈ باڈیز آئی تھی, ٹھیک ہے, ایک لاوارث ہے جس کی ابھی تک شناخت نہیں ہوئی, اور دوسری ڈیڈ باڈی اس کے ہوش لے گئے پنجاب.
یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی کراچی کے کارخانوں میں ایسے حادثات ہوتے رہے ہیں, جن کے بعد سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں کہ کارخانوں کی تعمیر میں کن قواعد و ضوابط کو سامنے رکھا جاتا ہے, اور پھر ان میں کام کرنے والوں کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات کیے جاتے ہیں. ایک ماہ قبل ہی کراچی کے علاقے کرنگی انڈسٹریل ایریا میں پانچ مزدور ایک فیکٹری کی کیمیکل کی ٹنکی صاف کرتے ہوئے ہلاک ہو گئے تھے. بتایا گیا تھا کہ ان مزدوروں کو نہ تو کوئی خصوصی تربیت دی گئی تھی اور نہ ہی کوئی خصوصی آلات. اسی طرح کچھ سال قبل کراچی کے علاقے بلدیا ٹاؤن میں ایک فیکٹری میں آگ لگنے سے سینکڑوں افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے تھے. بتایا جاتا ہے کہ اموات میں اتنا اضافہ اس وجہ سے ہوا کہ لوگ جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ نہ سکے. مزدور یونینوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق پاکستان میں آبادی اور غربت زیادہ ہونے کی وجہ سے مزدوری کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, اور عام طور پر انہیں کام کرنے کی جگہ پر مناسب تربیت اور آلات کی صورت میں ضروری تحفظ نہیں دیا جاتا. ماہرین کے مطابق کارخانوں میں آگ لگنے کی صورت میں وہاں سے بھاگنے کا اور آگ بجھانے کا مناسب انتظام نہیں ہوتا, جو مزدوروں کے زخمی ہونے اور ان کی اموات کا سبب بنتا ہے. مزید یہ کہ فیکٹریوں میں مختلف کیمیکلز اور زہریلے مواد سے بچنے کے لیے نہ کوئی خاص معلومات اور تربیت دی جاتی ہے اور نہ ہی خصوصی آلات, اور ان تمام حادثات سے بچنے کے لیے نئی قانون سازی ہونی چاہیے اور موجودہ قوانین پر عمل درآمد. شہزاد حسین, وائس آف امریکہ, کراچی.
پاکستان کے محکمہ خارجہ نے سختی سے تردید کی ہے کہ ڈھاکہ میں ہونے والے دہشت گردی کے حملے میں پاکستان ملوث ہے, اور اسے بے بنیاد, غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیز الزام قرار دیا ہے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی زبانی.
بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں گزشتہ جمعے کی شب ایک ریستوران پر حملے کے بعد یرغمال بنائے گئے افراد میں سے 20 کے قتل کے علاوہ حملہ آوروں سے جھڑپ میں دو پولیس اہلکاروں کے مارے جانے کی مذمت کا سلسلہ جاری ہے. ریستوران پر حملے میں مارے جانے والوں میں سب سے زیادہ تعداد اطالوی شہریوں کی تھی. ادھر پاکستان نے بعض بھارتی ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی ان خبروں کو مسترد کیا ہے جن میں پاکستان پر ان حملوں میں ملوث ہونے کا الزام لگایا گیا تھا. پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ نے ایک بیان میں کہا کہ بھارتی میڈیا کے جانب سے لگائے جانے والے الزامات غیر ذمہ دارانہ اور قابل افسوس ہیں اور ان میں کوئی حقیقت نہیں. بیان کے مطابق بھارتی ذرائع ابلاغ میں بنگلہ دیش کے وزیر اعظم کے مشیر گوہر رضوی نے ڈھاکہ حملوں کا الزام پاکستان اور اس کی انٹیلیجنس ایجنسی پر لگایا تھا, لیکن پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق گوہر رضوی نے ایک بیان میں وضاحت کی ہے کہ انہوں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا. جبکہ نفیس زکریہ کے مطابق گوہر رضوی نے ڈھاکہ میں پاکستانی ہائی کمشنر کو بھی اپنے تردیدی بیان سے آگاہ کیا. پاکستان کی طرف سے ایک مرتبہ پھر ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کی گئی. دریاسنا امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے بنگلہ دیش کی وزیر اعظم حسینہ واجد کو اتوار کو ٹیلی فون کر کے حملے پر تعزیت کا اظہار کیا. امریکی وزیر خارجہ نے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی سمیت امریکی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے تحقیقات میں مدد کی پیشکش بھی کی. بنگلہ دیش کی پولیس نے ان چھ حملہ آوروں کی تصاویر اور نام جاری کی ہیں جو محاصرے کے دوران مارے گئے. اس حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم داعش نے قبول کی تھی, تاہم بنگلہ دیش کی حکومت طویل عرصے سے کہتی رہی ہے کہ داعش کا ملک میں کوئی وجود نہیں ہے. وزیر اعظم حسینہ واجد کی حکومت نے ملک میں ہونے والے متعدد حملوں کا الزام اپنے سیاسی حریفوں پر عائد کرتے ہوئے کہا کہ وہ ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے شدت پسند گروہوں کی معاونت کر رہے ہیں. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
حکام کے مطابق 13 یرغمال بنائے گئے افراد میں سے 5 کو چھڑا لیا گیا ہے اور بنگلہ دیش کے حکام ان سے سوال و جواب کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. تاحال یہ واضح نہیں کہ ان افراد سے پوچھ گچھ کس شعبے میں کی جا رہی ہے. تاہم خیال ہے کہ حملہ آوروں کے بارے میں معلومات لینے کے لیے ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے. اور امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے اتوار کے روز بنگلہ دیش کی وزیر اعظم حسینہ کو فون کیا اور ان سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے ہر قسم کی امداد کی پیشکش کی. سعودی عرب کی ایک سرکاری ٹیلی ویژن نے مدینہ منورہ سے باہر ایک چیک پوسٹ پر دھماکے کی رپورٹ دی ہے. العربیہ ٹیلی ویژن پر دکھائی جانے والی ابتدائی ویڈیو میں دھوئیں کے بادل دیکھے جا سکتے ہیں. اس وقت تک کسی کے ہلاک ہونے کی اطلاع موصول نہیں ہوئی. سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ ملک کے مغربی شہر جدہ میں امریکی قونصل خانے کے قریب ایک خودکش بمبار نے دھماکہ کیا. سعودی عرب کی وزارت داخلہ کے مطابق حملہ آور نے قونصل خانے کی جانب پیدل ہی آ رہا تھا اور سیکیورٹی گارڈ جب مشتبہ شخص کے پاس پہنچے تو اس نے دھماکہ کر دیا. دھماکے میں 2 سیکیورٹی گارڈ زخمی ہوئے جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. توقع ہے کہ ستمبر میں اقوام متحدہ کے زیر اہتمام نیو یارک میں پناہ گزینوں اور تارکین وطن کے بارے میں ہونے والی سربراہ کانفرنس میں کم از کم 150 ممالک کے سربراہ شریک ہوں گے. اس کانفرنس کا مقصد بڑے پیمانے پر مہاجرین اور تارکین وطن کی نقل و حرکت ممکن بنانے کے لیے عالمی سطح پر نئے وعدے حاصل کرنا ہے. جنیوا میں اقوام متحدہ اور یورپی یونین کے صدر دفاتر سے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر.
پہلے سے کہیں زیادہ لوگ سفر میں ہیں. پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ 6.5 کروڑ لوگ گزشتہ برس گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے. ان میں 2 کروڑ پناہ گزین ہوئے جبکہ دوسرے ملک کے اندر ہی بے گھر ہو گئے. ان کے علاوہ لاکھوں لوگ غربت، ماحولیاتی تبدیلی اور قدرتی آفات کی وجہ سے نقل وطن کر کے دیگر ملکوں کا رخ کر رہے ہیں. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ ممالک بڑے پیمانے پر نقل وطن کے مسائل سے انفرادی طور پر نہیں نمٹ سکتے. اس کا کہنا ہے کہ پناہ گزینوں کے مسئلوں سے ذمہ دارانہ اور مربوط طریقے سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر تعاون کی ضرورت ہے. ستمبر میں اقوام متحدہ کی سربراہ کانفرنس کی خصوصی مشیر کیرن کوننگ ابو زید تسلیم کرتی ہیں کہ ترک وطن کے بارے میں اعداد و شمار حوصلہ شکن ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ یہ غلط ہے کہ ممالک ترک وطن میں اضافے کو صرف ایک بحران تصور کریں. ان کے الفاظ،
It certainly is a crisis for the families of refugees and migrants sometimes involved and for the countries that are affected.
یہ یقیناً کچھ وقت کے لیے پناہ گزین یا تارک وطن ہونے والے خاندانوں کے لیے ایک بحران ہے اور ان ممالک کے لیے بھی جو اس ترک وطن سے متاثر ہوئے ہیں، لیکن یہ بحران نہیں ہوگا اگر ہم سب کو ساتھ ملائیں، سب مل کر کام کریں. تمام ممالک، اقوام متحدہ کے تمام ادارے اور باقی سب. ابو زید کہتی ہیں کہ چونکہ پناہ گزین اور تارکین وطن بین الاقوامی سرحدیں عبور کرتے ہیں اور بعض اوقات ایک سے زیادہ سرحدیں عبور کرتے ہیں، اس لیے تمام ممالک کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ کہتی ہیں کہ ایک ملک کی کاروائیوں کے اثرات دیگر ممالک پر پڑتے ہیں. ایک مرتبہ پھر ان کے الفاظ،
One good recent example of course is what Kenya has suggested about sending its refugees back, the ones they've had for 3 decades and 200,000
بلا شبہ ایک حالیہ مثال کینیا کی ہے جس نے تجویز کیا ہے کہ اس کے ہاں مقیم پناہ گزینوں کو واپس بھیجا جائے. وہ لوگ جو وہاں 3 عشروں سے مقیم ہیں اور جن میں سے 2 لاکھ انتہائی خراب حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور جیسے ہی انہوں نے یہ کہا اس طرح کے پیغامات ہمیں سوڈان، ایتھوپیا اور دیگر مقامات سے بھی موصول ہونا شروع ہو گئے. یہ الفاظ تھے ابو زید کے جو اقوام متحدہ کی ستمبر میں ہونے والی سربراہ کانفرنس کی مشیر ہیں. اس سربراہ کانفرنس میں لوگوں کے بے گھر ہونے کی وجوہات سے نمٹنے کے طریقے تلاش کیے جائیں گے اور یہ بھی کہ اسمگلروں اور انسانوں کو غیر قانونی طور پر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے والے مجرموں کے خلاف قانونی کارروائی کیسے کی جائے. اقوام متحدہ نے سفارش کی ہے کہ ممالک بے گھر ہونے والے لوگوں کے ملک میں داخلے کے طریقے کو بہتر بنائیں اور جو سرحد پار کر کے آئیں ان سے انسانوں جیسا سلوک کریں. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
برطانیہ کے یورپی یونین سے علیحدگی کے فیصلے کے اثرات مشرقی یورپ تک محسوس کیے جا رہے ہیں، جہاں کمپرس تحریکوں کا کہنا ہے کہ برطانیہ کے فیصلے نے ان کی تحریکوں کو قوت دی ہے اور وہ یورپی یونین کی پالیسیوں کا مقابلہ کریں۔ ہنگری میں یورپی یونین کو ایک اور مسئلے کا سامنا ہے، جہاں ایک ریفرنڈم میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا جرمن چانسلر کی طرف سے کوٹا پلان کو مسترد کر دیا جائے۔ کوٹا پلان کے تحت ہنگری اور یورپی یونین کے دوسرے ممالک کو پناہ گزینوں کو قبول کرنا ہوگا۔ بوداپیسٹ سے وائس آف امریکہ کے لیے لوئس ریمریز کی رپورٹ کے ساتھ بہج جلانی۔
بوداپیسٹ سے تقریباً 40 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ایک کیمپ کی صورتحال ہنگری میں ریفرنڈم سے متعلق بحث کو ہوا دے رہی ہے۔ ان کیمپوں میں تقریباً روزانہ ہی پناہ گزین آتے ہیں۔ افغان پناہ گزین مانو کا استفسار ہے کہ ہمیں یہاں یورپ میں رہنے کی اجازت کیوں نہیں؟ کیا ہم آپ کی طرح کے انسان نہیں؟ ہماری کوئی خواہشات نہیں؟ اور کیا آپ کے بچوں کی طرح ہمارے کوئی حقوق نہیں؟ لیکن کیمپ کے ہمسائے میں بسنے والوں کی نظر میں نئے آنے والے ایک خطرہ ہیں، اور کیمپ کے قریبی علاقے میں ریفرنڈم کی حمایت کہیں زیادہ ہے۔ ہنگری کے رہائشی اٹیلا زگیٹی کہہ رہے ہیں کہ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ ہم میں گھل مل کر رہنا نہیں چاہتے، نہ ہی وہ ہماری طرح رویہ اپنانا چاہتے ہیں۔ وہ ہمارے کلچر کو نظر انداز کرتے ہیں، اور میں برطانوی عوام کے فیصلے کو سمجھنے میں کوئی دشواری محسوس نہیں کرتا۔ عدیلا سگیٹی کا کہنا ہے کہ وہ نسل پرست نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے گھر کے باہر پناہ گزینوں کو دیکھ کر انہوں نے اپنے سر کے بال منڈوا دیے۔ عدیلا سگیٹی کہتے ہیں کہ سلیے کے ساتھ مجھے محتاط رہنے کی ضرورت نہیں، مجھے خوفزدہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ اس سلیے کے ساتھ میں سخت گیر شخص معلوم ہوتا ہوں۔ ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر اوربن کی حکومت اشتہارات پر لاکھوں ڈالر صرف کر رہی ہے۔ اس ریفرنڈم میں رائے دہندگان سے یہ پوچھا جائے گا کہ آیا وہ ہنگری کی پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر یورپی یونین کے غیر ملکیوں کو ضروری طور پر بسانے کے احکامات قبول کر لیں گے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ پناہ گزینوں اور نقل مکانی کی مخالفت کرنے والوں کو بآسانی فتح ملے گی۔ سینٹرل یورپین یونیورسٹی کے تجزیہ کار نک سٹر کہتے ہیں کہ وہ برسلز کو ہنگری قوم کے دشمن کی حیثیت سے پیش کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 1848-49 میں ہم ویانا کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، 1956 میں ہم نے ماسکو کی مخالفت کی، اور اب ہمیں برسلز کے خلاف متحد ہونا ہوگا۔ روس کی پشت پناہی والی انتہائی دائیں بازو کی حزب اختلاف جوبک پارٹی برطانیہ کے یورپی یونین سے نکلنے کے فیصلے کو ہنگری میں یورپی یونین کے مخالف محرک کے لیے تقویت خیال کرتی ہے۔
When the people are going to go to the booth to vote, it is going to be very clearly a vote.
جوبک پارٹی کے مارٹن گیونگ گیوسی کہتے ہیں کہ جب لوگ ووٹ دینے جائیں گے تو یہ ووٹ نقل مکانی کے حوالے سے یورپی یونین کی پالیسی اور برسلز کے خلاف ہوگا۔ بوداپیسٹ میں گزشتہ صدی کے دوران ہنگری کے غیر ملکی طاقتوں یعنی نازیوں یا پھر سوویتس کے ساتھ جدوجہد کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔
More than 2 decades after the fall of communism and the collapse of the Soviet Empire, the ghost of foreign domination remains in the minds of many.
وائس آف امریکہ کے لوئس رامیرز کہتے ہیں کہ کمیونزم کے خاتمے اور سوویت یونین کے انتشار کے 2 سے زائد عشروں کے بعد غیر ملکی غلبے کا خطرہ بیشتر افراد کو پریشان کرتا ہے۔ بوداپیسٹ میں برسلز کے لیے نئے ماسکو کا لفظ سننا کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ ہنگری میں ہونے والا ریفرینڈم یورپی یونین کی نقل مکانی کی پالیسی کو چیلنج کرے گا، جبکہ دائیں بازو سے متعلق افراد کا کہنا ہے کہ اس کے بعد اگلا ووٹ یورپی یونین سے علیحدگی کا ہوگا۔ بہجت چلانی، اردو بی او اے، واشنگٹن۔
ڈیموکریٹک پارٹی کی ممکنہ صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن نے صدر باراک اوباما کی پہلی وزیر خارجہ کی حیثیت سے سرکاری ای میلز کے لیے اپنے نجی سرور کے استعمال کے معاملے پر جب سے ایف بی آئی کے تفتیش کاروں کے ساتھ 3 گھنٹوں سے زیادہ ملاقات کی ہے، تجسس بڑھتا جا رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل باومین نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ محکمہ انصاف کی طرف سے ہلری پر کسی غلط اقدام کی فرد جرم عائد کرنے سے پہلے یہ انٹرویو ایک حتمی قدم ہو سکتا ہے۔ ہفتے کے روز ایف بی آئی کے صدر دفاتر میں یہ ملاقات رضاکارانہ تھی۔ کلنٹن ایک ایسے معاملے پر اٹھنے والے شور کو دبانا چاہتی تھیں جو شاید کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہلری کلنٹن کہتی ہیں،
I've said many times, if I could go back, I would do it differently.
میں بارہا کہہ چکی ہوں کہ اگر میں ماضی میں واپس جا سکتی تو میں اس معاملے سے مختلف انداز میں نمٹتی۔ مجھے معلوم ہے کہ لوگوں کو اس پر تشویش ہے۔ ان کے ممکنہ ریپبلکن مد مقابل ڈونلڈ ٹرمپ نے فوراً ٹویٹر پر لکھا کہ ایف بی آئی کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ ہلری کلنٹن کے خلاف فوجداری الزام عائد نہ کریں، انہوں نے جو کچھ کیا وہ غلط تھا، لیکن کلنٹن کے حامیوں کے مطابق ایسا نہیں ہے۔ سینیٹر شیرڈ براؤن ایک ڈیموکریٹ ہیں۔ امریکی ٹیلی ویژن اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں انہوں نے کہا، ان پر فرد جرم عائد نہیں کی جائے گی، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ انہوں نے وہی کیا جو بہت سے وزرائے خارجہ ماضی میں کر چکے ہیں۔ سابق سینیٹر رک سینٹورم ایک ریپبلکن ہیں، انہوں نے بھی اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں کہا،
If she was not Hillary Clinton, that if she was a under secretary of state that had done the same types of things,
اگر وہ ہلری کلنٹن نہ ہوتی، اگر وہ معاون وزیر خارجہ ہوتی جس نے ایسے ہی اقدام کیے ہوتے، تو اول تو انہیں ملازمت سے نکال دیا جاتا، اور ہاں، انہیں محکمہ انصاف کے سامنے قانونی کاروائی کے لیے پیش کیا جاتا۔ ایف بی آئی سے کلنٹن کا انٹرویو سابق امریکی صدر بل کلنٹن اور اٹارنی جنرل لوریٹا لنچ کی ملاقات کے بعد اٹھنے والے طوفان کے چند روز بعد ہوا۔ لنچ پر ہلری کلنٹن کی ای میلز کے لیے حکومتی چھان بین کی حتمی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ لوریٹا لنچ کے الفاظ، یقیناً ان کے ساتھ میری ملاقات پر سوال اٹھے ہیں اور تشویش پیدا ہوئی ہے، یقیناً میں ایسا دوبارہ نہیں کروں گی، مگر یہ واقعتاً ایک باہمی ملاقات تھی۔ واشنگٹن میں ایک ایسا ضابطہ بغیر لکھے موجود ہے کہ دانشمند عہدیدار ایسے مقامات پر جانے سے گریز کرتے ہیں جو ممکنہ طور پر غیر موزوں ہو۔ ٹرمپ اور دیگر ریپبلکنز کہتے ہیں کہ اس ملاقات سے ثابت ہوتا ہے کہ اوباما کا محکمہ انصاف ایک ایسی شخصیت کے بارے میں غیر جانبدارانہ چھان بین نہیں کر سکتا جس کی صدر نے اپنے پیش رو کی حیثیت سے توثیق کی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ کہتے ہیں، صدر کی توقع یہ ہے کہ یہ چھان بین بھی اسی طور کی جائے گی جیسا کہ باقی تحقیقات کی جاتی ہیں، اور اس کے معنی یہ ہے کہ تفتیشکار حقائق کی بنیاد پر کام کریں گے۔ کلنٹن کو امید ہے کہ ایف بی آئی کی یہ چھان بین اس ماہ بعد میں منعقد ہونے والے ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن سے پہلے مکمل ہو جائے گی۔ ریپبلکنز اس تنازع کا ڈھول نومبر کے انتخابات تک پیٹتے رہیں گے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ امجد صابری کی آخری قوالی اگست میں منظر عام پر آئے گی۔ تفصیلات فکر و فن میں۔
جنت رسول کی دوزخ میں کیسے جائے گی، یہ امت رسول کی، تو بھر دو جھولی، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر
میں۔ مشہور قوال امجد صابری کی ناگہانی موت پر دنیا بھر میں پھیلے ان کے پرستار اور چاہنے والے اب تک صدمے میں ہیں، لیکن ان پرستاروں کے لیے یہ خبر کچھ ڈھارس کا سبب ہوگی کہ وہ جلد اپنے پسندیدہ قوال کی نئی ویڈیو میں انہیں پوری آب و تاب سے پرفارم کرتا دیکھ سکیں گے۔ موسیقی کے مشہور پروگرام کوک اسٹوڈیو کے گزشتہ سیزن میں عاطف اسلم نے صابری گھرانے کی یہ شعر آفاق قوالی گائی تو یہ ایک بار پھر صبح و شام گلی محلوں میں گونجنے لگی۔
تاجدار حرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے۔
اس پر کوک اسٹوڈیو کے منتظمین نے سیزن 9 میں پرفارم کرنے کے لیے امجد صابری کو منتخب کیا، اور یہی پرفارمنس امجد صابری کی کوک اسٹوڈیو کے لیے پہلی اور آخری پرفارمنس ثابت ہوئی۔
کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں۔
امجد صابری نے راحت فتح علی خان کے ساتھ مل کر یہ مشہور قوالی ریکارڈ کرائی تھی۔ مئی میں قوالی کی ریکارڈنگ کے بعد میڈیا سے گفتگو میں امجد صابری نے انکشاف کیا کہ 40 سال پہلے میرے والد غلام فرید صابری اور نصرت فتح علی خان کے والد نے یہ قوالی کراچی کی ایک درگاہ پر گائی تھی، اور اب 40 سال بعد میں نے اور راحت نے یہ کلام ایک ساتھ دوبارہ ریکارڈ کرایا ہے۔ اسٹوڈیو کے ایک منتظم کا کہنا ہے کہ بہت سے دیگر آرٹسٹوں کے برعکس امجد صابری اور راحت فتح علی خان نے اس قوالی کے ریکارڈنگ میں بار بار ری ٹیکس لینے کے بجائے ایک ہی دفعہ میں پوری قوالی ریکارڈ کروا دی تھی۔ ان کی یہ قوالی 14 اگست کو شائقین کے لیے پیش کی جائے گی۔ اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتہ ہے urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
سیلف گورنمنٹ یعنی خود اپنے آپ پر حکومت کرنا ایک بنیادی امریکی قدر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ کسی ایسے اعلی اختیار کی مداخلت کے بغیر جسے وہ خود کنٹرول نہ کر سکیں، اقتدار کے تمام ضروری فرائض خود انجام دے سکیں۔ یہ اعلان آزادی کی روح بھی ہے جس پر 238 سال قبل دستخط ہوئے تھے اور جس کا جشن ہم آج منا رہے ہیں۔ اس دستاویز کے اصل مصنف تھامس جیفرسن تھے۔ انہوں نے لکھا تھا کہ سیلف رول یعنی اپنے آپ پر خود حکومت کرنا وہ منفرد اور مساوات پر مبنی مقام ہے جس کے تمام لوگ فطرت کے قوانین اور خدا کے قانون کے مطابق مستحق ہیں۔ یہ مقام آسانی سے حاصل نہیں ہوا۔ امریکہ کی ابتدائی تاریخ دوسرے ملکوں کے ساتھ تصادم سے عبارت ہے جو اس ریپبلکن حکومت سے خطرہ محسوس کرتے تھے۔ خود امریکیوں کے درمیان اس بات پر اختلاف تھا کہ اس حکومت کی حتمی شکل کیا ہوگی، لیکن اعلان آزادی نے ایک ایسا ملک کا ڈھانچہ تعمیر کر دیا جو قائم رہا، پھلا پھولا، اور جس نے دنیا بھر میں آزادی کی ایسی ہی تحریکوں کے لیے جوش و جذبہ پیدا کیا۔ جب ہم نے پہلی بار برطانیہ اور شمالی امریکہ کے آبادکاروں سے اپنا ناتا توڑا تو مدد کرنا تو دور کی بات ہے، لوگوں کے لیے یہ تصور بھی محال تھا کہ ایک نیا ملک وجود میں آ سکتا ہے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ایسے وقت میں بھی جب جنگ زوروں پر تھی، آبادکاروں کے درمیان مستقبل کے بارے میں اختلافات موجود تھے۔ تقریباً ایک تہائی برطانیہ سے مکمل طور پر علیحدہ ہونا چاہتے تھے، ایک تہائی برطانوی تاج کے وفادار رہنا چاہتے تھے، اور ایک تہائی بس یہ چاہتے تھے کہ انہیں اپنے خاندانوں کی پرورش کرنے اور اپنا کام کاج کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جائے۔ جن 56 لوگوں نے 4 جولائی 1776 کو اعلان آزادی پر دستخط کیے وہ گویا آزادی کے لیے اولین ووٹ ڈالنے والے لوگ تھے۔ ان کے ساتھ بقیہ شہریوں نے ان کے فیصلے کی توثیق کی، اور اس کے ساتھ اس انقلابی اصول کی توثیق کہ حکومت کی بنیاد ان لوگوں کی رضامندی پر ہونی چاہیے جن پر حکومت کی جا رہی ہے۔ اگرچہ ہمارے آج کے جشن کی وجہ یہ واقعہ ہے، لیکن یہ صرف امریکیوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، یہ بہت سے دوسرے ملکوں کے آئین کا حصہ ہے، اور انسانی حقوق کے عالمی اعلان میں اس کی پابندی کی گئی ہے جسے ہم سب تسلیم کرتے ہیں۔ یوم آزادی ہماری مشترکہ انسانیت کا جشن ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
اور تازہ اطلاعات کے مطابق سعودی عرب کے ایک سرکاری ٹیلی ویژن نے مدینہ منورہ سے باہر ایک چیک پوسٹ پر دھماکے کی رپورٹ دی ہے، جس میں ابتدائی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک لاش نظر آ رہی ہے۔ نیٹ ورک کی رپورٹ کے مطابق کم از کم 3 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں ایک مبینہ حملہ آور اور 2 سیکیورٹی افسر تھے۔